الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وإذا قيل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور جب کفار اور مشرکین سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم تم ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے وما خلفكم اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے ہے لعلكم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے جب یہ ان سے کہا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ان کے پاس ان کے پروردگار کی آیتوں میں سے کوئی آیت نہیں آتی الا كانوا عنها معرضین مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کفار کہتے ہیں مؤمنین سے أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ کیا ہم کھانا کھلائیں اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے کھانا کھلاتا ان انتم الا فی ضلال مبین تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں ویقولون اور یہ کہتے ہیں متى هذا الوعد یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو ما ينظرون الا صيحة واحدة یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک زبردست پکار کی تاخذهم جو انہیں پکڑ لے گی وهم يخصمون اس حال میں کہ وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوں گے فلا يستطيعون توصية پھر وہ وصیت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے ولا الى اهلهم يرجعون اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ کی وجود کی نشانیاں اللہ کی توحید کی نشانیاں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے بیان ہوتی تھی مختلف انداز میں قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے جن میں سے چند کا نمونہ ابھی ہمارے سامنے سورہ یاسین کے اس تیسرے رکوع میں گزرا تو اس وقت مؤمنین کفار کو کہتے تھے کہ بھئی دیکھو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی وجود کی دلیلیں تمہارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بھی تمہارے سامنے اور اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی تمہارے سامنے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے اور اللہ کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا مسلمان کفار کو سمجھاتے تھے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے تھے ترہیب سے ترغیب ڈرا کر تو کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور اللہ کا عذاب سب سے پہلے تو دنیا میں آئے گا اور یقیناً دنیا میں آئے گا، لیکن اگر کوئی شاذ و نادر دنیا میں اللہ کے عذاب سے چھوٹ نکلا تو آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے۔ تو مسلمان ان کو یہ کہتے تھے کہ اتقوا ما بین ایدیکم، تم ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی یہ دنیا کا عذاب جو جنگ بدر کی شکل میں آ سکتا ہے، جو جنگ حنین کی شکل میں آ سکتا ہے، جو قحط کی شکل میں آ سکتا ہے، سیلاب کی شکل میں آ سکتا ہے، زلزلے کی شکل میں آ سکتا ہے، آسمانوں سے پتھر برسنے کی شکل میں آ سکتا ہے، ہواؤں اور آندھیوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو اتقوا ما بین ایدیکم، تم ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، آ سکتا ہے کسی وقت بھی اسی دنیا میں۔ وما خلفکم، اور تم ڈرو اس عذاب سے جو مرنے کے بعد تمہارے پیچھے، یعنی آخرت کی زندگی میں آ سکتا ہے، دوسری زندگی میں، دنیا میں آ سکتا ہے، آخرت میں یقیناً آنے والا ہے۔ عام طور پر تو اللہ کا دستور یہی ہے کہ دنیا میں بھی نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ دنیا میں سزا کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، عزت لے کر ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں، دل کا سکون اٹھ جاتا ہے، پریشانی فرسٹریشن آ جاتا ہے، آدمی ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، کہیں کا نہیں رہتا۔ تو عام طور پر تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے نافرمانی کے بعد، شروع شروع میں اللہ تعالیٰ چانس دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے، یہ اسلام قبول کر لے، یہ جو میری نافرمانی کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، لیکن جب نہیں تو دنیا ہی میں مرنے سے پہلے پہلے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں آ سکتا ہے اور عام طور پر آتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو یقینی ہے، وہ تو ضرور آئے گا۔ جہاں سے موت کی منزل شروع ہوئی وہاں سے عذاب شروع ہو گیا۔ تو مسلمان کافروں کو سمجھاتے تھے کہ تم دنیا کے عذاب سے بھی بچو اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو۔ اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، آپ کے لائے ہوئے دین کو دل و جان سے قبول کر لو، آپ کے کلمے کو پڑھ لو، اور آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اگر تم نے یہ کیا، لعلکم ترحمون، تو شاید تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر تم نے ہماری بات مان لی اور آخرت کے عذاب اور دنیا کے عذاب کے ڈر کو سامنے رکھ کر اپنی حفاظت کے لیے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کافروں اور مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، اور ڈرو اور بچو اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اس کے جواب میں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور منہ پھیرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بے حقیقت ہے، اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آگے اللہ جل جلالہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کفار اور ان مشرکین کی پرانے زمانے سے یہ عادت رہی ہے کہ یہ صرف اس بات پر منہ نہیں پھیرتے، بلکہ اللہ جل جلالہ امن والہ کی جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ یہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف یہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ جل جلالہ امن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم تو ان کافروں کو اس بات کی طرف بلا رہے ہو جو ان کی مطلب اور ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، یہ دعوت کہ ایمان لاؤ ان کی طبیعت کے خلاف، سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو یہ ان کی طبیعت کے خلاف، آخرت پر ایمان لے آؤ، جنت جہنم پر ایمان لے آؤ یہ ان کی طبیعت کے خلاف، یتیم مکہ، در یتیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کر لو، ان کو اپنا نبی مان لو، یہ ان کی طبیعت کے خلاف۔ تو اپنی طبیعت کے خلاف جب ان کو کسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے یا کسی چیز کا مشورہ دیا جاتا ہے اس وقت تو یہ انکار کرتے ہی ہیں اور انکار کرنا ہی چاہیے، ان کی طبیعت کے خلاف ہے، لیکن ان کی حالت تو ایسی ہے کہ اگر مسلمان ان کو کسی ایسے کام کا حکم کرے یا ایسے کام کا مشورہ دے جس کام کو یہ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کی عادت ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے ان کو اتنی ضد ہے کہ اگر مسلمان اس چیز کا مشورہ دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ کچھ نہ کچھ تاویلیں اور اشکالات پیدا کر دیتے ہیں، ان کی ضد حد سے آگے بڑھ گئی ہے کہ ان کی طبیعت کے خلاف جو چیز ہے اس کو تو قبول کریں گے ہی نہیں، لیکن ان کی تو عادت یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کو اتنا عناد ہے، اتنی ضد اور اتنی ہٹ دھرمی کہ مسلمان اگر ان کو اس کام کے لیے کہے جس کو وہ کر رہے ہیں پہلے سے اور ان کی عادت ہے، ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہیں وہ چیزیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانوں کے سامنے اس میں بھی اشکالات پیدا کر دیتے ہیں. مثلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کفار مکہ مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے غریبوں کو مدد کرنا کار خیر سمجھتے تھے، یتیموں پر خرچ کرنا کار خیر سمجھتے تھے، بیواؤں کی مدد کرنا کار خیر سمجھتے تھے، ان کو بھلائی کے کام سمجھتے تھے، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہوا ہوتا تھا اس میں سے خرچ بھی کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسلمان ان سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ بیچارے کچھ غربا نظر آ رہے ہیں، ان پر تم کچھ خرچ کرو، اللہ نے تم کو بہت کچھ دیا ہے، تو یہ خرچ کرنا تو ان کی عادت ہے، خرچ کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو بھوکا رکھے اس کو ہم کیوں کھانا کھلائے؟ اگر ہم نے ایسے آدمی کو کھانا کھلایا جس کو اللہ نے بھوکا رکھا یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوگا، یہ تو اللہ کی مرضی کے موافق نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بھوکا رہے اور ہم اس کو کھانا کھلائیں، یہ تو اللہ سے لڑائی ہوگی. یہ مسلمانوں سے اس طرح کی حجت بازی کرتے تھے، حالانکہ عام طور پر ان کی عادت تھی کہ جہاں غریب کو دیکھتے تھے کھلاتے تھے، جہاں یتیم کو دیکھتے تھے مدد کرتے تھے. تو اللہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتے کہ تم انہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہو، تم انہیں جنت جہنم کی طرف بلا رہے ہو کہ اس پر ایمان لے آؤ، تم انہیں اپنے نبی ہمارے نبی کی طرف بلا رہے ہو جو ان کی طبیعت کے خلاف ہے، ان کی حالت تو اتنی گری ہوئی ہے اور مسلمانوں سے ایسی ضد اور ایسی ہٹ دھرمی اور ایسا عناد ہے کہ ان کو تو اگر اس چیز کی طرف بلا جائے جسے یہ مانتے ہیں اور جسے یہ کر رہے ہیں، لیکن بلانے والا اگر مسلمان ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقطہ لا کر کے کھڑا کر دیں گے. یہ بیماری بھی بہت پرانی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ انتعم، کیا ہم کھلائیں، ملو یشاء اللہ وطعمہ، ایسے اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے خود کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بڑی صریح غلطی میں پڑے ہوئے ہو. یہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو، تم جو یہ کہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ رزاق ہیں اور اللہ ہی سب کو روزی پہنچاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وامن والہ رازق ہونے کے باوجود انہیں روزی نہیں پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی منشا ہی یہ ہے کہ یہ بھوکا رہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی مرضی کے خلاف ہم سے کام کروانا چاہتے ہو. دیکھو نا کتنی زبردست دلیل لا کر کے کھڑی کر دی کہ اللہ کی مشیت ہی یہ ہے کہ یہ بھوکے رہے، اللہ کی مشیت ہی یہ ہے کہ یہ غریب رہیں، یہ مسکین رہیں، یہ فقر و فاقہ میں مست رہیں. تو اس کے قرآن مجید نے جوابات نہیں دیے ہیں کہ اس دلیل کے جوابات کیا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جوابات بالکل ظاہر اور باہر ہیں. سب سے پہلا جواب تو یہ کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس کارخانے میں کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، کچھ لوگوں کو مالدار بنایا ہے، اور اللہ تعالی مالدار کے مال کا محتاج نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو سب کو روزی پہنچا سکتے ہیں براہ راست، روزی تو اللہ ہی پہنچاتے ہیں، سب کو اللہ روزی پہنچاتا ہے، مالدار کو ڈائریکٹ پہنچاتا ہے، غریب کو وایا کر کے پہنچاتا ہے، غریب کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے مالدار کے ہاتھ سے وہ بھی اللہ ہی پہنچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو براہ راست روزی پہنچاتے ہیں، کچھ لوگوں کو بلا واسطہ. یہ دو طریقے ہیں اللہ کے، تو رازق تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی روزی پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے کو اس طرح کچھ بنایا ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں، کچھ لوگ غریب ہیں، اور یہ کارخانہ اس لیے ایسا بنایا ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، تو مالدار ہونا بھی ایک ٹیسٹ ہے اور غریب ہونا بھی ایک ٹیسٹ ہے. ایک شخص کو غریب بنا کر اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور ایک شخص کو مالدار بنا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے مال میں سے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے خرچ کرتا ہے کہ نہیں. تو اللہ جل جلالہ عمن والہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ کسی غریب کو فائدہ پہنچا سکے اور ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں روزی پہنچا سکے، اس پر قدرت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو براہ راست ڈائریکٹ روزی پہنچا دیتا تو پھر یہ امتحان ختم ہو جاتا، امتحان ختم ہو جاتا. یہ پتا نہ چلتا کہ مالدار اپنی خدا کی دی ہوئی نعمت میں سے خرچ کرنے کا جگر رکھتا ہے کہ نہیں، اور یہ پتا نہ چلتا کہ غریب اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے جس نعمت سے اس کو محروم کیا ہے اس پر صبر کر سکتا ہے کہ نہیں. ایک توجیہ تو یہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اس دنیا کا کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کا محتاج بنایا. دیکھو دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، ہم سب اللہ کے تو محتاج ہیں ہی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو. واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سارے کے سارے اس کے محتاج. لیکن اللہ نے دنیا کا بھی کچھ نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج. اگر مالدار یہ سمجھے کہ میں غریب کا محتاج نہیں تو یہ بھی غلط، اور غریب اگر یہ سمجھے کہ میں مالدار کا محتاج نہیں تو یہ بھی غلط. مالدار اپنے دنیا کے کام کاج کو غریب کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، وہ غریب کا محتاج، وہ غریب پر اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اور اس سے کام لیتا ہے، اور غریب مالدار کا محتاج کہ وہ مالدار کی خدمت کر کے اپنی روزی چلاتا ہے. اب مالدار اگر غریب کے اوپر کچھ احسان کرے، کچھ پیسے دے، تو اس نے کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے مطلب کے لیے خرچ کیے، اور غریب نے کسی مالدار کا کوئی کام کر دیا تو اس نے بھی مالدار پر کوئی احسان نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے اپنی روزی کے لیے کام کر دیا. اور اگر کوئی شخص بغیر کسی کام کے اور بغیر کسی روزی کے کسی پر خرچ کرتا ہے یا کسی کا کام کر دیتا ہے مفت میں، یوں ہی خرچ کرے، تو یہ بھی کسی کا کسی پر احسان نہیں، اس لیے کہ جنت کی لالچ میں کر رہا ہے. دنیا میں کوئی شخص مفت میں کام نہیں کرتا، کسی نہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے کہ آخرت میری بنے گی، جنت میری بنے گی. تو یہ کارخانہ جو ہے اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج، ہر شخص کو دوسرے کا احتیاج. اگر سب کے سب مالدار ہو جاتے تو ایک کو دوسرے کا احتیاج نہ ہوتا، ایک کو دوسرے کی حاجت نہ پڑتی، ایک کو دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر ایک کو دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی تو آپس میں ایک دوسرے کا تعاون، آپس میں ایک دوسرے کا تناسر، اس کی روح ختم ہو جاتی. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کی امداد کی روح باقی رہے، اور اس روح کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو مالدار بنایا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا. یہ دوسری توجیہ. اور تیسری توجیہ جو بہت ہی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان مسکینوں کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم میں فرق معلوم نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم، دوسری ہوتی ہے اللہ کی مشیت. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی مرضی سے غریب رکھا ہے ہم ان پر خرچ کیوں کریں؟ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں کام کیا سونپا ہے؟ ہمیں اللہ نے یہ کام نہیں سونپا کہ تم میری مرضی کو تلاش کر کے میری مرضی کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی مرضی کس کے ساتھ کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ایک غریب کو ہم دیکھیں تو ہم یہ معلوم کریں کہ اللہ کی اس کے ساتھ مرضی کیا ہے، اللہ اس کو غریب رکھنا چاہتے ہیں یا اللہ اس کو مالدار بنانا چاہتے ہیں. اگر اللہ اس کو مالدار بنانا چاہتے ہیں تو میں خرچ کروں، اگر اللہ اس کو غریب رکھنا چاہتے ہیں تو میں خرچ نہ کروں. ہم اس کے مکلف نہیں، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا. اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ دیتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کس وقت کیا چاہتے ہیں. مسجد نور کی تعمیر کے سلسلے میں ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم یہ پہلے معلوم کریں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے، اور اللہ اس مسجد کو تکمیل تک پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا، پہلے اس چیز کو معلوم کرے اور پھر اللہ کی مشیت اور مرضی ہے تو ہم خرچ کریں، اور اللہ کی مشیت اور مرضی نہیں ہے تو نہ خرچ کریں، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ایک شخص بیمار ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ اللہ کی مرضی کو معلوم کرے کہ یہ اس بیماری سے ٹھیک ہونے والا ہے یا اسی بیماری میں مرنے والا ہے. اللہ کی مشیت اور مرضی کیا ہے یہ پہلے معلوم کرو, اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو کسی طرح, اور یہ معلوم کرو کہ یہ شخص زندہ بھی رہنے والا ہے کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھنے والے ہیں اور صحت ادا کرنے والے ہیں تب تو میں خرچ کروں, اور اگر یہ مرنے والا ہے تو پھر میں خرچ نہیں کروں گا. ہم اللہ کی مشیت کے موافق کام کرنے کے اور اللہ کی مشیت کو اور منشا کو معلوم کرنے کے مکلف نہیں. ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. اللہ نے اگر ہمیں یہ کہا کہ تم غریبوں پر خرچ کرو تو ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ یہ پوری زندگی غریب ہی رہنے والا ہے یا میرے پیسے سے مالدار ہو جائے گا. ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ اللہ نے جو کام ہمیں سونپا وہ ہمیں کرنا ہے. مسجد نور بنے گی نہیں بنے گی اس کو معلوم کرنے کے کہ ہم مکلف نہیں. ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ہم اپنی کوشش کریں, ہم اپنی محنت کریں, ہم اپنا چندہ دیں, ہم اپنی دوڑ دھوپ کریں. تو ان ناواقفوں کو مشیت اور حکم میں فرق معلوم نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی مرضی ہی نہیں ہے کہ یہ کھائیں, اسی لیے تو اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے. تو ان کے لیے یہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ معلوم کرے. ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت میں یہ کل جا کر مالدار ہو جائے اور تو خود غریب ہو جائے. کسی کو اللہ کی مشیت تو معلوم ہی نہیں ہوتی. تو بھائی ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے مکلف ہیں. اور اللہ نے ہر شریعت میں مالداروں کو یہ حکم دیا ہے کہ غریبوں کی مدد کرے. تو اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے ہم مکلف ہیں. اللہ کی مشیت معلوم کر کے اور اللہ کی منشا معلوم کر کے اس کے موافق کام کرنے کے ہم مکلف نہیں. پیغمبر کے اوپر جو وحی اتری ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے ہم مکلف ہیں. اب یہاں پر جو انہوں نے اپنی دلیل پیش کی اور دلیل پیش کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو سری غلطی پر ہو, تو اس میں تین قول ہے. تین قول. ایک قول یہ ہے کہ یہ کافروں ہی نے کہا. کافروں نے کہا کہ اللہ جسے بھوکا رکھنا چاہتا ہے اس کو اگر ہم کھلائیں تو یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا, اس لیے ہم نہیں کھلائیں گے ان کو. اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو نا ہماری دلیل کتنی پختہ ہے, تم ہم سے ایسا کام کروا رہے ہو جس میں اللہ کی مرضی نہ ہو, تم بہت بڑی غلطی پر ہے. یہ کافروں نے ہی کہا. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نہیں, جب کافروں نے یہ بات کہی تو مسلمانوں نے کہا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو سری غلطی پر ہو. اور یہ تم مذاقن کہہ رہے ہیں, تم بھی اس چیز کو سمجھتے ہو کہ مشیت خداوندی الگ چیز ہے اور حکم خداوندی الگ چیز ہے. تم بھی سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے تقدیر کے مکلف نہیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کے, ہم تو اس چیز کے مکلف ہے کہ ہمیں کسی کو مدد کرنی ہے. تو مسلمانوں نے کہا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں, کافروں کی بات یہیں پر جا کر ختم ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین میں خود فرما رہے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین, کافروں کی یہ بات صریح غلطی ہے. کافروں کی یہ بات صریح غلطی ہے. یہ دو باتیں تھیں. اوپر کی بات کیا تھی کہ تم ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے پاس آنے والا ہے, اور یہاں دوسری بات کیا تھی کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں, غریبوں پر خرچ کرو. تو اشکال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار نے اب تک اسلام تو قبول کیا نہیں تھا, اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں ان کو بحیثیت مسلمان کے ترغیب نہیں دی جا رہی ہے, بحیثیت انسان کے ترغیب دی جا رہی ہے. ہیومانیٹیرین گراؤنڈ پر, جیسے بوزنیا کے حالات جب خطرناک تھے تو اس وقت بہت سی مسلم چیریٹیز نے مسلمانوں سے بھی اپیل کی اور غیر مسلموں سے بھی اپیل کی کہ انسانیت کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کی جائے. تو اسی طرح مسلمانوں نے ان کفار کو یہ کہا کہ تم کافر ہو یہ مسلمان ہے, یا تم کافر ہو اور یہ کافر ہے, جس طرح بھی ہو ہم تمہیں ترغیب دے رہے ہیں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے حکم یا اس کی شریعت کی حیثیت سے نہیں, بلکہ ہیومانیٹیرین گراؤنڈ پر ہم کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو. اب اوپر کے حکم میں ترغیب تھی کہ تم ڈرو اللہ کے عذاب سے اور جلدی اسلام قبول کرو, اور یہاں ان کو ترغیب دی جا رہی تھی نیک کام کرنے کی کہ نیک کام تم کرو گے آخرت تمہاری بنے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ ترغیب سے بھی کام نہیں چلتا, ترغیب سے بھی کام نہیں چلتا. ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے. تو ان کو ترغیب دی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, ان کو ترغیب دی جا رہی ہے, ڈرایا جا رہا ہے, لیکن یہ جواب میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. بھائی تم یہ قیامت کے دن اور قیامت کے بعد کے عذاب کی ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہو اور ہمیں ڈراتے رہتے ہو, اور تم ہمیں ترغیب بھی اسی کی دیتے رہتے ہو کہ اگر تم نے نیک کام کیے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن کے بعد تمہیں جنت ملے گی، تو ذرا تم یہ بتاؤ نا کہ یہ قیامت کا دن کب ہوگا، اس کی تاریخ ہمیں بتا دو تاکہ ہم اس سے پہلے پہلے تیاری کر لیں. ویقولون، یہ کہتے ہیں متى هذا الوعد، یہ وعدہ قیامت کا کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک حربہ کہ جو بھولے بھالے مسلمان یا بھولے بھالے کافر جن کو کچھ اسلام کی طرف رغبت ہے ان کو کفر میں پختہ کرنے کے لیے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ ہمارے پیغمبر پر وحی آتی ہے اور ہمارا پیغمبر اللہ کے یہاں سے پیغام لاتا ہے اور ہمارا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو اگر تمہارا پیغمبر کا خدا سے رابطہ ہے تو خدا کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو کہ تمہارے پیغمبر پر وحی آتی ہے اور قیامت آنے والی ہے اور یہ اللہ ہی نے پیغام بھیجا ہے، تو ذرا اس کی تاریخ بتاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اچھا، یہ جب کہتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ سچے نہیں ہیں اس لیے جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے قیامت کو مخفی رکھا ہے. قیامت کا علم اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جبریل میں جب یہ پوچھا کہ متى الساعۃ، قیامت کب ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے اور جس کو پوچھا جا رہا ہے ان دونوں کا قیامت کے بارے میں علم برابر ہے. جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اور تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں. تو بعض مصلحتیں ہیں، تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کے جواب میں اس کے یقینی ہونے کو بیان فرماتے ہیں کہ تم اس طرح اعراض کی باتیں مت کرو، ہماری قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور جو چیز یقیناً آنے والی ہے اس کی تیاری کرنے والا اس کا وقت نہیں پوچھا کرتا بلکہ وہ اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. یہ تاریخ پوچھنے کا اور ٹائم پوچھنے کا، یہ فرصت اس کو تیاری کرنے والے کو فرصت کا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک زور کی چیخ اور پکار کا. کہتے ہیں بس یہ قیامت ہوگی ایک دم، کوئی اس کے لیے تمہید ومہید کچھ نہیں، قیامت ایک دم ایک چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ بے ہوش ہو کر کے گر جائیں گے، وہیں پڑے کے پڑے رہ جائیں گے. یہ نفخہ اولا، دو مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اس سے مراد نفخہ اولا ہے، پہلا نفخہ، پہلی مرتبہ سور کو پھونکنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک زور کی پکار کا. تاخذهم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوں گے، جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمی خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا، دوسرا کپڑا خرید رہا ہوگا، اور کپڑا بیچنے والا کپڑے کو کھول کے کپڑا خریدنے والے کو دکھا رہا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا. ان دونوں کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کپڑے کو دوبارہ لپیٹے، ادھر سے سور پھونکا جائے گا، ادھر یہ دونوں کے دونوں گر کر مر جائیں گے. اور اسی حدیث میں آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص دودھ، اونٹ کا دودھ نکال کر پینے کے لیے بس تیار ہوگا، ابھی اپنے منہ تک وہ گلاس لے جانے کی قدرت بھی نہیں رکھے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا، وہیں ڈھیر ہو جائے گا. اور آگے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے منہ میں خوراک کا لقمہ ڈال دے گا اور ابھی حلق سے نیچے اتار بھی نہیں پایا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونک دیں گے، وہیں وہ ڈھیر ہو جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص اپنی حوض کو مٹی سے لیپ رہا ہوگا، اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونک دیں گے کہ وہیں وہ ڈھیر ہو جائے گا. خلاصہ یہ کہ وہ اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئیں گے. جھگڑے کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہی جھگڑا، کوئی لین دین کا جھگڑا، کہ اس کی قیمت یار 5 پاؤنڈ کم کر دو نا، وہ کہے گا کہ چلو 3 پاؤنڈ کم کر، یہ جھگڑا ان کا چل رہا ہے۔ کسی کا کوئی اور جھگڑا، کوئی میاں بیوی کا جھگڑا، کوئی معاملات کا جھگڑا، تجارت کا جھگڑا، فیکٹریوں کا جھگڑا، کوئی بھی جھگڑا، مسئلے مسائل کا جھگڑا، ان جھگڑوں میں لوگ پڑے ہوئے ہوں گے کہ ان کو کوئی وارننگ نہیں ملے گی، اسی جھگڑے میں اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے اور اس جھگڑے کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ قیامت کا بار بار پوچھتے ہیں، قیامت آنن فنن آ جائے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا یستطیعون توصیۃً، یہ کسی کو وصیت کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھیں گے، اتنی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی کہ بھئی یہ وہ سور کی آواز آ رہی ہے تو اس کے میرے کانوں تک پہنچنے سے پہلے میں کوئی وصیت کر دوں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور یہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی لوٹ نہیں سکیں گے، یہ جہاں کہیں ہوں گے وہاں سے وہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ اولا، یہ قیامت کی ابتدا ہے۔ اب جو ہے نفخہ ثانیہ کا بیان، ونفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون سے آئندہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا، اور قیامت کے سلسلے میں کچھ میں مزید تفصیل سے گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو قرآن مجید پر ایمان کامل اور ایمان محکم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے جتنے فوائد ہیں، جتنے ثمرات ہیں، جتنے برکات ہیں، جتنے انوار ہیں، ان سب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح صحیح تجوید کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کے مفاہیم کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مطالب اور مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخرت کی منزلیں قیامت صغرا کی شکل میں، قیامت کبرا کی شکل میں ہم سب کے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منزلوں کے آنے سے پہلے ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وعمن والو ہمیں دنیا کی بھی سرخروئی عطا فرمائے، آخرت کی بھی سرخروئی عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جو ایام غفلت میں کوتاہیوں میں گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو غفلتوں کو معاف فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں محنتیں ہوئی ہیں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو دن آ رہے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اس کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے، سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، سب کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے، اور محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کی اور اللہ کی نافرمانی کی نفرت پیدا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی فرما برداری کا جذبہ اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Thank you.